ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 10 میں ایک حدیث شریف بیان فرمائی ہے، جس کا عنوان ہے دنیا کی اصل نعمتیں. اس میں حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اس کا بدن بیماری سے درست اور عافیت میں ہو اور اس کے پاس حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا ایک دن کی بقدر ضرورت خوراک کا سامان ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی. یہ کتنا عظیم اور اہم ارشاد ہے رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی صبح اٹھے اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، یا ہو لیکن برائے نام ہو، ظاہری جسم کے جسم میں بھی کوئی بیماری نہ ہو اور اندرونی طور پر بھی کوئی خرابی نہ ہو. جیسے بعض مرتبہ اللہ بچائے گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے, اس کی وجہ سے درد اٹھ جاتا ہے. اب ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہو, لیکن گردے کے اندر جو درد ہوتا ہے علامات میں داخل, جس کو اٹھتا ہے وہ مچھلی کی طرح کڑکتا ہے. پتا بھی انسان کے اندر ہے باہر نہیں, بعض اور پتے کے اندر درد اٹھ جاتا ہے اور اس کا درد بھی بہت ہی تڑپانے والا درد ہوتا ہے. اللہ بچائے ایسی کی مسانے میں پتھری ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے. بعض مرتبہ معدہ خراب ہو جاتا ہے آدمی, اب چاہے موشن لگ جائے اور خدا نخواستہ یا قبض ہو جائے, دونوں ہی سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے انسان کے دماغ میں کوئی خلل آ جائے جس میں آدمی بعض وقت پاگل ہو جاتا ہے, نیم پاگل ہو جاتا ہے, یا بے ہوش ہو جاتا ہے, یا نیم بے ہوش ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ اللہ بچائے فالج گر جاتا ہے. تو اندرونی خرابیاں بھی اور اندرونی بیماریاں بھی بہت ساری ہیں اور بے شمار ہیں. تو اندرونی طور پر بھی بندہ جب اٹھے تو کوئی خرابی اور کوئی بیماری اور کوئی تکلیف نہ ہو, ظاہری طور پر بھی صحت مند ہو, اندرونی طور پر بھی صحت مند ہو. اور نیز ایک دن کی حلال خوراک اس کے پاس موجود ہو جس کی وجہ سے اس کو بھوکا رہنے کی تکلیف کا کوئی اندیشہ نہ ہو. اور آدمی کے جسم پر لباس تو عام طور پر ہوتا ہی ہے, اس لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ سمجھ لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اسے حاصل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو ہر روز جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقریباً یہی ہے. دنیا میں جب آدمی رہے تو اس کو روزانہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے بنیادی طور پر وہ اتنا ہی ہے کہ آدمی صحت مند ہو تاکہ اس کو علاج معالجے کے لیے ادھر ادھر جانا نہ پڑے, پریشان نہ ہونا پڑے, کیونکہ بیماری کی وجہ سے بھی آدمی پریشان ہوتا ہے. گھر میں رہتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, باہر جاتا ہے, اسپتال میں جاتا ہے, وہاں جا کر کے پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. لہذا کوئی ایسی بیماری بھی اس کو نہ ہو, اور دنیا میں آدمی کو اتنا کھانے کے لیے چاہیے کہ وہ کسی سے بھیک نہ مانگے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے, اپنا کمایا ہوا یا کسی اور ذریعے سے عزت کے ساتھ ایک دن کا حلال کھانا اس کے پاس موجود ہو, چاہے حلال کھانے کے پیسے موجود ہو, کیونکہ پیسے موجود ہونا بھی ایسا ہے جیسے کھانا موجود ہونا, کیونکہ جیسے پیسے خرچ کرے کھانا موجود ہو جائے گا. تو اس دنیا سے بس اتنا ہی درکار ہے, لہذا یہ اس کو حاصل ہے تو سب کچھ حاصل. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا پیارا اور مبارک ارشاد ہے کہ اگر ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں تو ہماری جو بہت ساری پریشانیاں حرص کی وجہ سے ہیں, حرص ہمارے اندر ایک بیماری کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا کی ہر چیز اس کے ساتھ اس کے پاس حد سے زیادہ ہو. انسان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس کئی کئی مکان ہو اور ہر گھر میں اس کا ہر قسم کا خوب سامان ہو, آنے جانے کے لیے ایک نہیں کئی کئی سواریاں ہوں، وہ بڑھیا سے بڑھیا سواریاں پہننے کے لیے اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ایک سے ایک عمدہ لباس موجود ہو، کھانے پینے کی چیزوں سے اس کا فریج اور ڈیفریجر بھرا ہوا ہو، اور خشک راشن کا اسٹور بھی لبا لب بھرا ہو، اور کاروبار کے لیے بھی ایک نہیں کئی دکانیں ہوں، ایک کارخانہ نہیں کئی کارخانے ہوں، ایک نہیں کئی فیکٹریاں ہوں، بینک بیلنس بھی اس کا ایک نہیں کئی بینکوں میں ہو، اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، پھر بھی کم. پیسوں کی چاہت جو انسان کی ایسی ہے کہ علمان وغیرہ جتنا آئے کم، جتنا آئے کم، جتنا نہیں آیا بس اس کا تعلیم، جو آ گیا ہے وہ تو بھولتا ہے، 99 کا پھیر میں رہتا ہے، 100 ہو گیا وہ تو ایک طرف کر دیا، وہ اس کو تو یاد ہی نہیں کرتا، چاہے وہ ڈالر ہو اور چاہے وہ ریال ہو، اور پاکستانی کرنسی کی تو خاص ویلی ہونی، اس لیے اس کو تو وہ کسی شمار میں لاتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو آ رہا ہے وہ تو رکھ رہا ہے. اب یہ اور کہاں سے آئے اور کیسے آئے اور اتنا آئے کہ بس کسی کے پاس بھی اتنا نہ ہو. جب یہ ہرس ہوگی اور ہرس کا یہ حال ہوگا تو بتاؤ اسے سکون کہاں سے ملے. جیسے کہ ان چیزوں کی آسمان سے بارش تو ہوتی نہیں ہے کہ بس آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور بارش میں جو چیز چاہ رہا ہے بس برس رہی ہے. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کے حاصل کرنے کے کچھ جائز ذرائع بھی ہیں، کچھ ناجائز ذرائع بھی ہیں، اور ایسا حریص جو ہوتا ہے پھر وہ جائز ذرائع سے تو اس کے حرص پوری ہوتی نہیں، تو پھر اللہ بچائے پھر وہ ناجائز ذرائع بھی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اوپر کی کمائی سے پھر وہ بے تحاشا مال و دولت جمع کرنے کی فکر کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پریشان ہی پریشان ہے. اور بلا شبہ وہ شیر کا مزاق ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو تو بس آخرت یہ غم ہوتا ہے، تو بڑا مبارک غم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرتا ہے. وہ دنیا والوں کو سینکڑوں غم ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نہ رات سکون نہ دن سکون، تمہارے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک طرح غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو. یہ ہے زمانہ ساز سے یہ حریص اور لالچی لوگ مراد. اب یہ پیسے کم ہو گئے، یہاں سے کیسے پیسے آئیں گے، وہاں سے کیسے پیسے آئیں گے، فلاں جگہ پیسے اٹک گئے، اس لیے کہ جیسا چاہتا ہے ویسے تھوڑی ہوتا، آتے بھی ہیں تو اٹکتے اٹکتے آتے ہیں اور آ کر چلے بھی جاتے ہیں. تو جتنا چاہ رہا تھا اتنے ملے نہیں، اور جتنے آئے تھے وہ چلے گئے. اب اس کا رونا، رات دن ہائے ہائے، رات دن غم ہی غم، رات دن پریشانی. اچھی خاصی دکان ہے، گھر میں گزارا چل رہا ہے، لیکن دکاندار پریشان لگ رہا ہے. جتنے تاجر ہیں، جتنے کاروبار کرنے والے ہیں، یا جتنے عام طور پر فیکٹریاں اور کارخانوں کے مالک ہیں، آپ ان سے اگر ملیں گے اور تنہائی میں آپ ان سے ملیں گے اور ان کا حال دریافت کریں گے تو اکثر آپ کو پریشان ہوں گے. اور ان کی پریشانی یہی اسی نوعیت کی ہوں گی، کسی کو گھریلو پریشانی ہوگی، کسی کو اولاد کی پریشانی ہوگی، کسی کو مال و منال کی پریشانی ہوگی، کسی کو زمین مکان کی پریشانی ہوگی، کسی کو جائیداد کی پریشانی ہوگی. پریشانیاں ہوں گی دنیا ہی کی، جس کے وہ حریص اور لالچی ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہر چیز بے تحاشا اور بے پناہ ہو. پریشانی پریشان کرائیں گے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، جب سے دنیا چلی ہے اس وقت سے ایسے لوگ پریشان ہی ہوتے چلے آئے ہیں. آج بھی پریشان ہے، کل بھی پریشان ہو جائیں گے. اور یہ پریشانی زیادہ تر مصنوعی ہے، حرص و حوث کی وجہ سے. کیونکہ جتنا ان کو حاصل ہے اس پر راضی نہیں ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں ایک دن کی خوراک سے کہیں زیادہ ان کو فی الحال حاصل ہے. یعنی ان کو ایک ایک مہینہ اگر وہ نہ کمائیں دکان پہ نہ جائیں تو گھر بیٹھے کھا سکتے ہیں. اور یہ ایک مہینہ تو میں نے بہت کم بتا دیا آپ کو, ماشاءاللہ بہت سے ایسے بھی ہیں کہ سالہ سال بھی کچھ نہ کریں تو آرام سے کھا کے کھائے کمائیں, آرام سے کھائیں کیونکہ اللہ پاک نے اتنا دیا. پہننے کا یہ حال ہے, کھانے کا یہ حال ہے, پیسوں کا یہ حال ہے, ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ پاک نے خوب فراوانی عطا فرما رکھی ہے. اور ہفتے دو ہفتے کی سہولت تو ہم میں سے سبھی کو تقریباً حاصل ہوئی. ایسے بھی ہر ایک کے پاس اتنے ہوں گے کہ بھائی ہفتہ 15 دن کوئی پریشانی کی بات نہیں. اسی طرح باقی نعمتوں کو دیکھو وہ موجود ہیں. جب ایک دن کی خوراک کا ہونا اور ظاہری طور پر صحت مند ہونا دنیا سے مقصود ہے, اس سے زائد کا طالب بننا مصیبت کا سبب ہے, پریشانی کا سبب ہے. اس سے اندازہ کرو ہم مسلمان اتنے زیادہ پریشان ہیں, اور یہ پریشانی ہماری محض اور محض مصنوعی ہے, حقیقی نہیں. اب اس مصنوعی پریشانی کا حال یہی ہے کہ بھائی اس پریشانی کو چھوڑو اور 99 کا پھیر جو ہے وہ ختم کرو, اور مال و دولت کی اس قدر آنے کی حرص و حوث کے پیچھے نہ پڑو. پھر کیا کرو؟ بس یہ کرو کہ جتنا اللہ پاک نے دے دیا ہے اس میں غور کرو, جتنا اللہ پاک نے دیا ہے. ایک ایک نعمت اللہ پاک نے ہمیں وافر مقدار میں عطا فرمائی ہوئی ہے, چاہے وہ نعمت کھانے کی ہو یا پینے کی ہو یا پہننے کی ہو یا رہنے کی ہو یا استعمال کرنے کی ہو. پھر ایک ایک نعمت میں بھی 20 نعمتیں بھری ہوئی ہیں. ذرا سب غور تو کریں. مثلا کھانے کی نعمت ہے تو کھانے کے اندر بھی تو کتنی ساری نعمتیں ایک ساتھ جمع ہوتی. پلیٹ الگ نعمت ہے, چھوٹی پلیٹ بڑی پلیٹ الگ نعمت ہے, گلاس پانی کا بھرا ہوا رکھا ہے, جگ رکھا ہے, یہ الگ نعمت ہے, اور چمچے ساتھ رکھے ہیں یہ الگ نعمت ہے, اور پلیٹ میں جو کھانا ہے اس کھانے میں جو کتنی نعمتیں ہیں, اس میں گھی الگ استعمال ہوا ہے یا تیل الگ استعمال ہوا ہے, مرچ الگ استعمال ہوئی ہیں, دھنیا الگ استعمال ہوا ہے, ہلدی الگ استعمال ہوئی ہے, سبزی الگ استعمال ہوئی ہے, گوشت بھی ہے تو سبحان اللہ وہ الگ نعمت. پھر خالی سالن پینا نہیں, ان کے ساتھ پھر روٹی بھی ہے. روٹی میں بھی کتنی بڑی نعمت ہے, روٹی کتنی قسم کی ہے ذرا سوچو. گھر کی نعمت الگ, گھر کی روٹی الگ نعمت, اور ہوٹل کی روٹی الگ نعمت. یہاں ایک ڈش کا تو رواج ہی نہیں ہے, الگ الگ فضل ہے, اتنی کشادگی ہے کہ جناب ایک ایک گھر میں ایک وقت میں کئی کئی ڈشیں ہوتی, ہر ڈش کا یہی حال ہے. پھر میٹھا الگ, اسی کتنی ساری قسمیں. پھر مشروبات اس کے ساتھ علیحدہ, آج کل جوس پینے کا بھی زیادہ رواج ہے, اور جوس کی کتنی قسمیں. غرض کے صرف کھانے کی نعمت دیکھے تو وہ بھی ہم شمار کرنے سے آتی. اسی طرح اپنے پہننے کو دیکھو تو سبحان اللہ, الماری کی الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے, بغیر سلے الگ رکھے ہیں, سلے ہوئے الگ ہیں, گرمیوں کے الگ ہیں, سردیوں کے الگ ہیں, درمیانے موسم کے کپڑے الگ ہیں. یہ سوچیں باقاعدہ, واقعتاً یہ سوچیں, یہ ہمارا علاج ہے. جب سوچیں گے تو سوچنے سے یاد آنی شروع ہوں گی, اور جب یاد آنے ہوں گی تو پھر اس حدیث سے قدر ہوگی. مجھے معلوم ہوا کہ بھائی ہمارے پاس تو مہینوں کا اسٹاک ہے, ہر چیز مہینوں کے اعتبار سے ہمارے پاس جمع ہے, پیسے بھی اتنے سارے جمع, کھانے پینے کی چیزیں بھی اتنی ساری, کپڑے بھی اتنے سارے ہیں, بستر بھی اتنے سارے ہیں, چپائی تو مسیریاں تو ہیں, کرسیاں الگ ہیں, تخت الگ ہے, برامدہ الگ ہے, اس کا بیٹھنے کا موسم الگ ہے, اور صحن الگ ہے, اس کے بیٹھنے کا موسم الگ ہے, اور جناب کمرے تو ہیں الگ, وہ ان کا وہ ہر موسم میں باغ و بہار. جتنی جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما رکھی ہیں، غریب سے غریب آدمی بھی ان نعمتوں سے سرفراز ہے، بس مقدار کی کمی بیشی کا فرق ہوگا، ان نعمتوں کے درجات کے اعتبار سے فرق ہوگا. لیکن اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے یا غور کریں گے تو بھائی اس حدیث کے مطابق تو شاید ہی کوئی ہو کہ جو صرف ایک دن کی خوراک اس کے پاس اور کچھ نہیں. غریب سے غریب آدمی بھی الحمدللہ کھانے پینے پہننے کی سہولت رکھتا. جب ان نعمتوں کو سوچے گا تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ تو اللہ پاک نے بہت مجھ کو عطا فرما دیا، اس سے زیادہ کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں. اور جب یہ بات دل میں آئے گی تو قناعت آنی شروع ہوگی، اور قناعت اسی کا نام ہے کہ جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کو بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھے، اپنی طاقت سے زیادہ سمجھے، اپنی صلاحیت سے زیادہ سمجھے، اصلاً اس کا بھی اپنے آپ کو لائق نہ سمجھے، اس کو محض فضل خداوندی سمجھے، اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی مہربانی سمجھے کہ اللہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، آپ نے بلا استعداد اور بلا استحقاق مجھے اس نعمت سے مالا مال فرما دی. اور جب یہ قناعت آئے گی ایک دم طبیعت میں سکون ہو جائے، اس سے مصنوعی پریشانیوں کی جڑ کٹ جائے گی. اور جو رات دن ہائے ہائے کر رہا تھا اب الحمدللہ الحمدللہ کرے گا، کہے گا انشاءاللہ کہ اللہ آپ کا شکر، کہ اللہ آپ کا شکر، کہ اللہ آپ نے بہت دے دیا. جب یہ شکر ادا کرے گا تو اس سے ایک تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا، طبیعت میں سکون ہوگا. اب وہ جو حرص و حوث کی پریشانی سے دو چار تھا اس کا انشاءاللہ رفتہ رفتہ خاتمہ ہوگا. ہمیں یہی مقصد ہے دنیا کی زندگی، اس دنیا کی زندگی میں آدمی کو اتنا مل جائے کہ عزت سے کھائے، عزت سے پہنے، عزت سے رہے، یہ اس کو حاصل ہو جائے گا اور آرام اور سکون کی زندگی گزارے گا. پھر اس کو آخرت کا دھیان آئے گا کہ بھائی ہمیں اس دنیا میں جتنا ہمیں چاہیے تو اس سے تو کہیں زیادہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا، یہ تو ہمیں بہت مل گیا، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور بس اب بھائی آخرت کی شروع کرنی چاہیے. تو اب اس پٹری پہ آئے گا ان شاء اللہ، صحیح راستے پہ آئے گا، دین کے راستے پر آئے گا، آخرت کے راستے پر اب آئے گا. تو اب اس کو فکر ہوگی اپنے اصلاح کی، گناہوں سے بچنے کی، فرائض و واجبات ادا کرنے کی، مال کے اعتبار سے بھی جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی اب اس کو فکر ہوگی. اور جب تک اللہ بچائے وہ حرص و حوث میں مبتلا رہے گا، ان چیزوں کا خیال بھی نہیں آئے گا، کیونکہ رات دن اس کو پیسے جمع کرنے کی، چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے، وہ کسی طرح آئے، بس میرے پاس آئے، بس میں سب سے زیادہ مالدار سیٹ بنوں اور اتنا کماؤں اتنا کماؤں کہ میری ساتھ پشت کھائیں الیاز بھی، تو اس کا تو بےچارے کا وہ تو کسی قلب سے سکون نہیں ہو سکتا. وہ تو صبح بھی پریشان ہے، شام بھی پریشان، رات بھی پریشان، جناب رات دن پریشان، اور جب زیادہ پریشان رہے گا تو پھر صحت کیسے اس کی صحیح رہے گی، لہٰذا اس کی صحت بھی خراب ہو جائے گی. اب پھر وہ صحت کے حاصل کرنے کے لیے اپنی بے تحاشا دولت پانے کی طرح بھائے گا، لیکن صحت ایسے تھوڑی آتی، پیسوں سے تھوڑی آتی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی. جب اللہ پاک نے اپنے فضل سے دی تو تم نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کو اپنے خود ساختہ پریشانیوں، بیماریوں اور تکلیفوں سے تم نے اس کو برباد کر دیا. اب پیسے بہانے سے کیا ہوتا ہے، اور پیسے بہانے سے حاصل نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں یہ حدیث کتنی عظیم ہے. ہم جتنے یہاں موجود ہیں ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کا یہ علاج ہے. ہم یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضور علیہ السلام کی ارشاد ہے کہ ایک دن کا کھانا پینا آدمی کے پاس موجود ہو، ظاہری اور باطنی طور پر آدمی صحت یاب ہو، تو بس اس دنیا سے اتنا ہی حاصل ہے. دنیا کا مقصد تو بس اتنا ہی، بس زائد و زائد، اس سے زائد تو زائد ہی ہے. اگر کسی کو حلال طریقے سے، جائز طریقے سے زیادہ بھی مل جائے تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں دل اٹکانا صحیح نہیں، دل نہیں لگاؤ اس کو، دل تو ایک کے لیے ہے، اسی کے ساتھ اس کو لگاؤ، دل دنیا کے لیے نہیں، دل اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بساؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد بساؤ اور اللہ تعالیٰ کا دھیان جماؤ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا ذکر رہے، دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. مزدور صاحب فرماتے ہیں کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے. آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، ہم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے، آشنا بیٹھا ہو یا نہ آشنا، ہم کو مطلب اپنے سوز و ساز سے. لہذا اس حدیث میں ہمیں قناعت کی تعلیم دی گئی، قناعت اختیار کرو، جتنا اللہ پاک نے جس کو دے دیا ہے اس کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھو اور زیادہ سمجھ کر اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو اور اس کی عبادت و طاعت کی طرف قدم بڑھاؤ، اس کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرو. اور اس سے زیادہ کی بھی آدمی کو ضرورت تو ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اعتدال کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ملے صبر کرو، لیکن رونا مت رو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ جو رونا ہے نا، یہ ہے ساری پریشانیوں کی جڑ اور مصیبتیں کی جڑ، کہ آخر کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کی توفیق نہیں ہے، فرائض و واجبات ادا کرنے کی توجہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، برات دن تسبیح ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ کی. تو یاد رکھو یہ تو بھائی مصیبت کا نسخہ ہے، اور یہ تو خود بخود اپنے طور پر ہی اپنے آپ کو ہمیشہ پریشان رکھنے کا طریقہ ہے. اور ہمارا دین جو ہے یہ تو ہمارے لیے راحت کا نسخہ ہے. بہرحال اس حدیث سے حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو صحت و عافیت مطلوب ہے، جس کی بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اگر صحت ہے تو اب اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحت و عافیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی خلل آ گیا تو اس کے لیے جو بھی علاج میسر ہو، اپنی حیثیت کے اندر اندر ہو، اس کو اختیار کر کے اپنی صحت کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اور امن سکون اور وقت ضرورت، مال و دولت کا حصول، یہ بھی شرعاً مطلوب و پسندیدہ ہے، اور عام طور پر یہ سب کو حاصل ہے ان شاء اللہ. جب حاصل ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. فرمایا تھا جس سے ثابت ہوا کہ صحت و عافیت امن و عاشقی شرم مطلوب و محمود ہے. اب آگے فرماتے ہیں بقدر ضرورت دنیا کمانے کی فضیلت، بقدر ضرورت دنیا کمانے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان و سلوک کی خاطر جائز وسائل اور ذرائع سے دنیا کے مال و اسباب کو حاصل کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح منور ہوگا، چودہویں رات کے چاند کی طرح روشن اور منور ہوگا. تو اس میں تین نیتیں بتائی ہوں. نمبر ایک، آدمی اس لیے حلال کمائے، اول تو حلال کمائے، سب سے پہلی بات تھی آئی، اول تو حلال کمائے، حرام سے پرہیز کرے، کیونکہ حرام تو جہنم کی آگ ہے، وہ تو وبال جان ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا وبال. کہ حرام کا تو کبھی خیال ہی نہ لائے کہ میں حرام بھی کسی طریقے سے حاصل کر لوں. جسے رشوت کا پیسہ حرام ہوتا ہے، سود کا پیسہ حرام ہوتا ہے، وراثت کے مال و دولت، آج کل وراثت تقسیم کرنے کا تو اتنا رواج ہے نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، اولاد نے وراثت تقسیم نہیں کی، اب جناب سب لوگ اپنے جس سے قبضے میں جو کچھ آیا بس اس کو اپنے قبضے میں لے کے بیٹھ گئے، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ حرام، کیونکہ دوسرے وارثوں کا مال آپ کھا رہے ہیں، دوسرے وارثوں کا مال کھانا بھی نہ چاہیے، خاص طور سے عورتوں کے حصے بھائی ہڑپ کر جاتا، باپ مر گیا اس کی جمال و جائیداد میں جیسے بیٹوں کا حق ہے ایسے بیٹیوں کا بھی حق ہے، ایسی مرنے والی کی بیوی کا بھی حق ہے، لیکن عورتوں کو تو میراث دی نہیں جاتی اللہ ماشاءاللہ، بس یہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہی سب چیزوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح سے وہ بیٹیوں کا یعنی اپنی بہنوں کا بھی حق کھاتے ہیں اور اپنی ماں کا بھی حق کھاتے ہیں، اور اگر دادی زندہ ہو تو اس کا بھی حق مار لیتے ہیں، یہ بھی حرام خوری ہے، یہ بھی حرام خوری ہے اور ناجائز بھی. اور اسی طرح اگر مرنے والے کے وارثوں میں نابالغ ہیں، مرنے والے کے بیٹا بیٹی نابالغ ہوتے تو یہ جو بالغ بیٹے ہوتے ہیں وہ عام طور پر میراث تقسیم بھی نہیں کرتے اور نابالغ بچوں کا حصہ الگ بھی نہیں کرتے، بس ایسے ہی کھاتے رہتے. تو یہ تو یتیموں کا ناک مال، یتیموں کا مال نہ کھانا ہو گیا، اور یتیموں کا مال نہ کھانا ایسا جیسے انگارے کھانا، جہنم کے انگارے کھانے کے برابر، ایسے بہت سے ناجائز معاملات آج کل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے بازار ناجائز معاملات سے بھرے پڑے، کیونکہ اس کی توفیق شاذ و نادر کسی کو ہوتی ہے کہ وہ آئے اور دارالافتاء میں آ کر کے مفتی صاحب سے اپنا سارا کاروبار کا طریقہ بدلا کر کے پوچھے کہ یہ میں جائز کرتا ہوں یا ناجائز کرتا ہوں، ایسا کرنے والے کا ہے. لوگ نماز روزے کے مسائل بھی برائے نام پوچھتے، لیکن کاروبار کے اور تجارت کے اور ملازمت کے اور زراعت کے مسائل تو شاذ و نادر کوئی پوچھتا ہے، اور جو پوچھتا ہے نا وہ یہ نہیں پوچھتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں، اور میرے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ حلال ہیں یا حرام، یہ نہیں، فلاں کی طرف جو میرے پیسے نکلتے ہیں وہ میرا حق ہے یا نہیں، یہ پوچھتا. جس نے دبایا وہ تو پوچھنے آئے گا نہیں، اور جس کا نکل رہا وہ فتوا لینے آئے گا، وہ مانے گا نہیں فتوے کو، یہ بس یہ ہوتا ہے، میری زمین فلاں کے قبضے میں وہ میرا حق ہے یا نہیں. تو اپنا جو مال دوسروں کی طرف کسی وجہ سے پھنس گیا ہے بس اس کے حاصل کرنے کے فتوے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، دینے والا کوئی نہیں پوچھنے آتا، یہ کوئی پوچھنے آتا کہ میرے پاس فلاں فلاں کے پیسے میری طرف نکلتے ہیں یا کسی وجہ سے میرے فلاں کی زمین میری طرف ہے، میں ادا کروں یا نہیں کروں، یہ میری ہو گئی، آپ کو ایک بھی مستفتی ایسا نہیں ملے گا. یعنی جو جائیداد کے اور کاروبار کے مسائل پوچھنے والے ہیں وہ بھی لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں، وہ لین کو پوچھنے والے، دین کو پوچھنے والے نہیں. تو حرام مال سے آدمی بالکل اپنے کان پکڑ لے، مر جائے مگر ایک حرام کا لقمہ آدمی اپنے حلق سے نہ اتارے. اس لیے کہ حدیث اس میں حرام کی تو بڑی وعید ہے قرآن و حدیث کے اندر، ایک حدیث میں کہ اگر کسی کے حلق سے ایک حرام کا لقمہ نیچے اتر جائے 40 دن تک اس کی کوئی فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے نہ دعا قبول ہوں گے. 40 دن تک اس کی نحوست رہے گی. تو جس نے ہزاروں لقمے کھا رکھے ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ حرام نہ کھائے. دوسری بات یہ کہ حلال طریقے سے کمائے لیکن نیت یہ ہو. نمبر ایک, میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں, مجھے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. میں دینے والا بنوں لینے والا نہ بنوں. الید العلیا خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے. غریب آدمی عام طور پر لیتا ہے, امیر آدمی عام طور پر دیتا ہے, خوشحال آدمی عام طور پر دیتا ہے, فقیر آدمی عام طور پر لیتا ہے. فرمایا دینا بہتر ہے دینے سے. تو اس نیت سے لیں کہ بھی میں اپنے اوپر بھی خرچ کروں, اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کروں, اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں پر بھی خرچ کروں, اپنے پڑوسیوں پر بھی خرچ کروں اور دوسرے عام ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ کروں, اس لیے کماتا ہوں. تو وہ کیسی پیاری نیت ہے. تو اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے, اور اسی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے فراخی دیں گے, مجھے خوشحالی عطا فرمائیں گے تو میں اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کروں, کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ جس طرح گفتگو میں حسن اخلاق اختیار کرنے چاہیے, ایسی توفیق ہو, ہمت ہو, استطاعت ہو تو مالی اعتبار سے بھی ان کی خدمت کرنی چاہیے. اس کی یہ بڑی زبردست ہوئی کہ ایسا حلال کمانے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ چودہ رات کی چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن اور منور ہوگا. وہ حسن نیت سے مال حاصل کرنا کمانا بھی صرف عبادت بلکہ اس کا یہ ثواب لازم. دوسرا حدیث جو بڑی مشہور و معروف ہے, آپ نے بارہ سنی ہوگی کہ تاجر صدوق الامین, تاجر تجارت کرنے والا, صدوق بہت سچ بولنے والا, جو چیز وہ بیچ رہا ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, سچ سچ اس کی ایک ایک بات بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے کیسی نہیں, سچا کاروباری اور سچا اور امانت دار, کہ امانت میں کوئی خیانت نہ کرے. اس کا مقام کیا ہے؟ مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمراہ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا. تو ہمارے دین میں حلال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے, لیکن صحیح معنی میں تاجر تاجر ہو. حدیث شریف میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے, ایک شخص جنگل سے گزر رہے تھے تو عجیب و غریب انہوں نے ماجرا دیکھا, ایک بادل آیا اور اس میں سے اس نے آواز سنی کہ فلاں آدمی جس کا یہ نام ہے یہ پانی وہاں اس کے کھیت میں پہنچانا ہے. اس کے بعد وہ بادل پتھریلی زمین میں برسا اور ایک نالے کی شکل میں چلا. تو جس نے یہ آواز سنی تھی وہ بڑا حیران ہوا, اکثر اس کے لیے بادل آیا ہے اور باقاعدہ اس کا نام لے کر اس کے لیے برسایا گیا ہے, آخر وہ کون ہے اللہ کا بندہ جس کے لیے یہ اسپیشل انتظام ہوا ہے, یہ خاص انتظام اس کے لیے ہوا ہے. یہ بھی پانی کے ساتھ ساتھ چلا, دیکھو یہ پانی کہاں جاتا ہے. چلتے چلتے یہ آگے پہنچا تو سامنے ایک آدمی اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا اور نالیوں کے اندر پانی دے رہا تھا، یہ پانی اسے کھیت میں جانا تھا، یہ پانی جو جنگل میں برسا تھا اور نالے کی شکل میں اس کے کھیت میں جا رہا تھا اور کسی کھیت میں نہیں جا رہا، اور وہ آرام سے وہ پانی جو ہے اپنی کھیت کی نالیوں کے اندر دے رہا تھا. جسے لوگ اپنے کھیت کو سیراب کرتے ہیں اس طرح وہ سیراب کر رہا تھا. تو اس نے پہلے تو اس کا نام پوچھا، کوئی تمہارا کیا نام ہے، اس نے اپنا نام بتایا، وہی نام بتایا جو بادل میں سے اس نے سنا تھا. پھر اس نے کہا کہ بھائی تمہارا ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے لیے بارش کا پانی الگ سے تمہارے کھیت میں پہنچایا ہے، اور جس طریقے سے میں نے تمہارے لیے ایک بادل دیکھا اور اس میں سے تمہارا نام سنا اور تمہارے لیے وہ برسا اور پھر بہتر کی تمہارے کھیت میں پہنچا، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ اللہ پاک نے یہ خاص و خاص معاملہ فرمایا. اس نے اگر میرا کوئی اور خاص عمل تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ زمین میں جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں، پیداوار کے تین حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تو میں صدقہ کرتا ہوں، غریبوں محتاجوں مسکینوں فقیروں کو دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ اس زمین میں لگا دیتا ہوں. بس میرے یہ معمول ہے. تم نے کہا کہ بھیا ماشاء اللہ تمہارا یہ عمل اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ایسا مقبول ہے کہ لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس طریقے سے تمہارے لیے پانی کا الگ سے انتظام ہے. کیونکہ زمین بھی تو کمانے کا ذریعہ ہے نا، بنیادی طور پر تین ہی تو کام ہے کمانے کے، تجارت، زراعت، ملازمت، ہر ایک میں جائز طریقے بھی ہیں، ناجائز طریقے بھی ہیں، حلال طریقے بھی ہیں، حرام طریقے بھی ہیں. پھر ہر ایک کی بیش و قسم میں، اب جس آدمی نے جو بھی ذریعہ اختیار کیا ہو اسے چاہیے کہ بھائی مفتی صاحب سے جا کر کے اپنا صورت حال بتا کر اطمینان کر لے کہ میرا ذریعہ معاش حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، ناجائز توبہ کر لے آدمی. بہرحال آدمی حلال کمائے، جائز طریقے سے کمائے اور پھر اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرے، تو انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کے ساتھ اس کا حال ہوگا. دیکھو نہیں اس کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہوا اس میں. بہرحال کس نیت سے آدمی کمائے کہ آدمی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنے اہل و عیال کا خرچ پورا کرے اور اپنے رشتہ داروں اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کرے، تو یہ کمانا عبادت ہے، باعث ادب و ثواب ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوئی کہ قیامت میں سال میں اٹھے. اب اس میں کیا، تو نیت کا فرق ہے، نیت و طریقہ. نیت اس نے یہ کر لی جو حدیث میں آئی، تین نیتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اور طریقہ جو ہے وہ جائز ہو، اس کا شریعت کے مطابق اس کا طریقہ کمانے کا صحیح ہو، تو پھر اس یہ کمانے بھی اس کی عبادت ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ، ایک انصاری صحابی کا واقعہ آتا ہے. وہ حضور خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا، کچھ آپ سے کچھ مانگا، اور عرض کیا کہ حضور میں تو فقیر آدمی ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیجیے. آپ نے تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور بس میرے گھر میں تو بس ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک پیالہ ہے، بس ٹاٹ بھی اتنا ہے کہ آدھا اوڑھ لیتے ہیں آدھا بچھا لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اسی میں پی لیتے ہیں اسی میں کھا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں، یعنی اس قدر غربت. آپ نے تو وہ دونوں لیا، اب آپ نے دونوں چیزیں منگوا لی، اور پھر فرمایا آپ نے صحابہ کرام سے، صحابہ کون کتنے میں لے گا اس کو؟ کسی نے آگے حضور ہم تو ایک درہم میں لے لیں گے. اگر کوئی اس سے زیادہ میں خریدے گا؟ کسی نے آگے میں دو درہم میں لے لوں. آپ نے اس کو دو درہم میں دی، دونوں چیزیں دو درہم میں دے دی، اور دو درہم اس سے لے لیے، اور اس سے کہا کہ بھائی ایک درہم کا تو راشن گھر میں ڈالتے اور ایک درہم کی ہر بازار سے کلاڑی لی مجھے لا کر، ایک درہم وہ کلاڑی لیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈنڈا لگایا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا جاؤ اور جنگل جاؤ، اب میں 10-15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں، بس لگتے ہیں جنگل سے کاٹو اور گٹھا بنا کے اپنی کمر پہ رکھو، مارکیٹ میں بیچو اور 10-15 دن سے پہلے میرے پاس مت آنا۔ اب وہ گئے، جیسے آپ نے فرمایا تب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا، 10-15 دن کے بعد آئے 10 درہم کما کے لائے، 10 درہم کما کے لائے۔ جب آ کے عرض کیا تو حضور خوش ہوئے، فرمایا یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے اس سے کہ تم قیامت کے دن آؤ اور تمہارے چہرے پر مانگنے کا داغ ہو، ذلت اور رسوائی کا داغ ہو تمہارے چہرے۔ جب حلال کمانے کی آپ نے اس طرح ان کو ترغیب دی، خود بھی مدد فرمائی ہوگی۔ اس لیے بھائی بس حلال کمائے آدمی، لیکن اچھی نیت سے کمائے اور اعتدال کے ساتھ کمائے، اور ہر دن کیا کہ ہر وقت کمائے ہی کہ دھن دھیان میں نہ رہے، دھن دھیان تو بس اللہ اس کے رسول کی طرف رکھے آخر کی۔ تو حضرت فرماتے فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین بچانے کے لیے اور اہل و عیال اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بقدر ضرورت مال کمانے کی بڑی ضروری ہے، اس سے اطمینان قلب کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہو۔ جب اتنا آدمی پاس ہوگا تو دل مطمئن رہے گا، جب دل مطمئن کسی سے مائیں گا نہیں، کسی کے آگے اپنی حاجت پیش نہیں کرے گا، عزت سے کمائے گا، عزت سے کھائے گا، آرام سے رہے، اس طرح سے اس کو آخرت کی تیاری کرنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ ایک حدیث اور ہے وہ بھی سن لیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اس چیز کا نام نہیں کہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں، بلکہ یہ ہے کہ مال حلال کو بے موقع خرچ کر ڈالے، بے موقع خرچ کر ڈالے۔ اس حدیث میں بھی مال کو ضائع کرنے کی صراحت ممانعت ہے، کیونکہ اس سے بعد میں پھر پریشانی لائے، اس میں کافی تفصیل کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ کچھ حضرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زہد عطا فرمائے، ورع عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے اور ان موجود نعمتوں پر ہم شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللهم لك الحمد لا تنسى سلام عليك اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين، اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیاں ہر قسم کی بنا معاف، یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیاں ہر قسم کی بنا معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اللہ عافیت کاملہ نصیب فرما، راحت کاملہ نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ادا فرما، ہر شر سے بنا عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، آپ نے ہم کو اپنی جو بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، یا اللہ ہم میں سے ہر آدمی آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ بلا شبہ آپ کی اتنی نعمتیں آپ کو حاصل ہیں کہ ہم آپ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ آپ نے اپنی ان گنت اور بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرما رکھی. یا اللہ آپ نے فضل کرم انعام احسان ہمیں آپ نے صحت بھی عطا فرمائی ہے. یا اللہ ان دونوں نعمتوں کی ہمارے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان میں دوام اور استحکام عطا فرما. یا اللہ ان میں دوام اور استحکام عطا فرما. جب تک یا اللہ ہم دنیا میں رہیں یا اللہ مالی اعتبار سے اور یا اللہ دنیا کی ضروریات کے اعتبار سے ہم کسی کے محتاج نہ ہوں. یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا, اپنے مخلوق کی محتاجگی سے بچانا. یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا, اپنے مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ رکھنا. یا رحم الرحیمین ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. اور اس روزے کو آخرت کے تیاری کرنے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مال و دولت کو اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی تیاری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے تا زندگی صحت کے ساتھ رکھنا, ہر معذوری سے مجبوری سے لاچاری بے کسی بے بسی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ یا اللہ ہمارے ایمان بھی سلامت ہو, اعضاء و جوارح بھی سلامت ہو, ظاہر و باطن کے حواس بھی صحیح سلامت ہو. سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ دنیا سے اٹھانا, ہر چھوٹی بڑی بیماری سے معذوری سے یا اللہ ہر چھوٹی بڑی پریشانی سے محفوظ رکھنا. یا اللہ یا اللہ دنیا میں بھی عافیت دینا, آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا. یا اللہ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرما, اپنے عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما, اپنے نیک و مخلص بندوں میں داخل فرما اور اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے احباب نے مردوں اور عورتوں نے حاضرین اور حاضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. جو لوگ دعا کے لیے کہہ سکے ان کی بھی اور جو نہ کہہ سکے ان کی بھی دعائیں قبول فرما. جو آئندہ بعد میں کہیں گے ان کی بھی دعائیں قبول فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو عافیت و سلامتی عطا فرما. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما اور ہم کو اپنی آمدنی حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. حرام و ناجائز آمدنی سے اور ذرائع سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. آمین.